बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कसम है फज्र की और दस रातों की और जुफ्तो ताक की और रात की जब वो जाने लगे। बेशक इन चीज़ों में कसम है साहिब अक्ल के लिए। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ क्या किया है, सुतून वाले इरम वाले जिसका मिसल दूसरे शहरों में नहीं पैदा हुआ है, और समूद के साथ जो वादी में पत्थर तराश कर मकान बनाते थे, और मीखों वाले फिरौन के साथ जिन लोगों ने शहरों में सरकशी फैलाई और खूब फसाद किया, तो फिर खुदा ने उन पर अजाब के कोड़े बरसा दिए। बेशक तुम्हारा परवरदिगार जालिमों की ताक में है।
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج بدھ ہے، خداد کی 12، جون کی 2 اور شوال کی 21 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ فجر کی آیات نمبر 1-14 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب کریم منصوری نے۔ سامعین، تھوڑی دیر کے بعد ہم عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہاں۔ انداز جہاں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سنیے گا پروگرام صبح امید۔ اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہیں، سماعت فرمائیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بات ہیں ہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سی او کے پارلیمانی اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں عالمی سطح پر پائے جانے والے دوہرے معیاروں پر سخت تنقید کی ہے۔ ہندوستان میں کورونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں کمی کی خبر ہے۔ غاصب صہیونی فوجی نے مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر حملے کر کے درجنوں فلسطینیوں کو اغوا کر لیا ہے، اور افغانستان کے دارالحکومت کابل میں مسافر منی بس دہشت گردانہ حملے کا نشانہ بنی ہے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اقتصادی تعاون کی تنظیم ای سی او کے پارلیمانی اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں عالمی سطح پر پائے جانے والے دوہرے معیاروں پر سخت تنقید کی ہے۔ اسلام آباد میں اقتصادی تعاون کی عالمی تنظیم ای سی او کے پارلیمانی اجلاس کا آغاز صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کی تقریر سے ہوا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں عالمی سطح پر پائے جانے والے دوہرے معیاروں پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ مغرب میں ہولوکاسٹ کے تعلق سے لوگوں کو بات بھی کرنے سے روکا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغربی دنیا میں جو بھی ہولوکاسٹ کو چیلنج کرتا ہے اس کو سزا دی جاتی ہے، کیونکہ اس کا ذکر اور اس کی یاد بھی ان کے لیے تکلیف دہ ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ نبی رحمت ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں اور ان کے خلاف باتوں سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو دنیا ہماری بات نہیں سنتی۔ صدر پاکستان نے کہا کہ ناموس رسالت کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں تکلیف پہنچائی جائے، تو دنیا ہماری بات اس لیے نہیں سنتی کہ ہم کمزور ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے اندر عدم برداشت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے ہاں خود بھی مسائل پائے جاتے ہیں جن میں سب سے بڑا مسئلہ عدم برداشت کا ہے، جو مسلم اقوام کی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ صدر پاکستان نے مسلمانوں کے خلاف پائے جانے والے تعصب کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ گزشتہ 60-70 برس کے دوران سب سے زیادہ مشکلات سے مسلم امہ گزری ہے، جس کی لاکھوں جانیں عالمی طاقتوں کی دشمنی اور تعصب پر قربان ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی میں مسئلہ فلسطین کے مستقل حل کے بغیر قیام امن ناممکن ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے سربراہ محمد باقر قالیباف نے دنیا میں یونی پولرزم کی مخالفت اور ملٹی پولرزم کے تحفظ کو ایرانی پارلیمنٹ کی اہم ترین ترجیح قرار دیا ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اقتصادی تعاون کی علاقائی تنظیم ای سی او کے دوسرے پارلیمانی اجلاس کے افتتاحی سیشن سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے ایران کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے تنظیم کے اہداف و مقاصد کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ای سی او کے پارلیمانی اجلاس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے کہ عوام کے منتخب کردہ نمائندوں کی حیثیت سے مؤثر قانونی حمایت کے ذریعے ای سی او کے اہداف کو یقینی بنانے میں اپنی اپنی حکومتوں کی مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صدی ایشیا کی ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران دنیا کے مختلف خطوں کے ساتھ اپنے خارجہ تعلقات کے تناسب اور توازن کو محفوظ رکھتے ہوئے براعظم ایشیا میں جو ہمارا گھر ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ تاریخی، تہذیبی اور دینی رشتوں پر خاص توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ پاکستان میں کرونا کی دوسری لہر جاری ہے۔ پاکستان کے قومی کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ملک کے مختلف علاقوں میں کرونا کے 1771 نئے مریضوں اور 71 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق اس دوران 3397 کرونا کے مریض شفایاب ہوئے۔ پاکستانی ذرائع کے مطابق اس ملک میں اب تک کرونا سے 922,824 افراد متاثر ہو چکے ہیں، جن میں سے 20,850 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں اور 844,638 افراد کرونا کو شکست دینے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا سے یومیہ متاثرین اور اموات میں کمی کی خبر ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت نے منگل کو جو اعداد و شمار جاری کیے ان کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں 127,510 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کرونا کے مزید 2,795 مریض جان کی بازی ہار گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں ہندوستان میں کرونا کے 255,287 مریض شفایاب ہوئے۔ ہندوستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق 2 دن کے وقفے کے بعد ایک بار پھر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی آئل مارکیٹنگ کمپنی انڈین آئل کارپوریشن نے منگل کو اپنی ویب سائٹ پر ملک کے 4 بڑے میٹرو شہروں میں پیٹرول کی قیمت میں 26 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 24 پیسے فی لیٹر اضافے کی خبر دی ہے۔ غاصب شاہونی حکومت کے فوجیوں نے مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر حملے کر کے درجنوں فلسطینیوں کو اغوا کر لیا ہے۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق غاصب شاہونی فوجی نے 1948 کے مقبوضہ علاقوں میں فلسطینی آبادیوں اور مغربی کنارے پر حملے کیے ہیں اور بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کو اغوا کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق شاہونی فوجیوں نے 30 سے زائد فلسطینیوں کو اغوا کر لیا ہے۔ اس موقع پر 1948 کے مقبوضہ علاقوں میں متعدد مقامات پر صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ دوسری جانب اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے آئندہ جمعے کو 1948 کے مقبوضہ علاقوں کی صورتحال کے خلاف یوم غضب منانے کا اعلان کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے سید حسن نصر اللہ کی صحت سے متعلق افواہوں اور قیاس آرائیوں کی سختی کے ساتھ تردید کی ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی سما کے مطابق سید حسن نصر اللہ کی خرابی صحت کے بارے میں شائع ہونے والی افواہوں کے بعد حزب اللہ کے سربراہ کے قریبی ذرائع نے کہا ہے کہ وہ مکمل طور پر ٹھیک ہیں اور ان کے کرونا میں مبتلا ہونے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سید حسن نصر اللہ ہر سال اسپرنگ الرجی کا شکار ہو جاتے ہیں، تاہم وہ اس وقت جسمانی لحاظ سے بالکل صحت مند ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل میں مسافر منی بس دہشت گردانہ حملے کا نشانہ بنی ہے۔ کابل سے ہمارے نمائندے نے عینی شاہدین کے حوالے سے بتایا ہے کہ منی بس میں دھماکے کے بعد جائے وقوع پر ایک اور دھماکہ بھی ہوا۔ سرکاری طور پر دہشت گردی کے اس واقعے میں ہلاک یا زخمی ہونے والوں کے اعداد و شمار تاحال جاری نہیں کیے گئے، تاہم عینی شاہدین لوگوں کی بڑی تعداد کے ہلاک اور زخمی ہونے کی خبر دے رہے ہیں۔ ایران کے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں انتخابات عوامی موجودگی کا جلوہ اور سیاسی لحاظ سے فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ ایران کے الیکشن کمیشن جمال عرف نے ملک میں پرامن اور صحیح و سالم انتخابات کے انعقاد کو وزارت داخلہ کی اہم ترین ذمہ داری قرار دیا اور کہا کہ قانون کی پابندی اور غیر جانبداری الیکشن کمیشن کے دو بنیادی اصول ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے الیکشن کمیشن کے سربراہ نے کہا کہ ملک میں قانون کے دائرے میں پرامن اور صحیح و سالم انتخابات کے انعقاد کی زمین ہموار کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ جمال عرف نے کہا کہ انتخابات میں عوامی شرکت کو بڑھانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ ایران کے الیکشن کمیشن کے سربراہ نے زور دے کر کہا کہ عوام کا اعتماد اور انتخابات میں زیادہ سے زیادہ ووٹنگ ملک میں مزید سماجی نظم و استحکام کی زمین ہموار ہونے کا باعث ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج ہم اس پروگرام میں 12 روزہ سیہونی جارحیت کے نتائج کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں تہران سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ممتاز تجزیہ نگار نوید تقوی اور کراچی سے فلسطین فاؤنڈیشن پاکستان کے مرکزی رہنما صابر ابو مریم صاحب حصہ لیں گے۔ نوید تقوی صاحب سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے۔ تقوی صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جناب، 12 روزہ جارحیت میں سیہونی حکومت اپنا کون سا ہدف حاصل کر سکی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیہونی حکومت نہ صرف اپنا کوئی بھی ہدف حاصل نہیں کر سکی، بلکہ اس 12 روزہ جنگ میں، کہ جو نابرابری والی جنگ تھی، اس میں فلسطینی قوم نے جس ثابت قدمی کے ساتھ اب استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اس نے در حقیقت پوری دنیا میں ایک ایسا رنگ اور ایسی دھاک بٹھائی ہے کہ جس نے تمام ضمیروں کو جو ہے وہ بیدار کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو خود فلسطینی اس دوران ہمیں متحد نظر آئے، اور خاص طور پر جب ہم ایک دنیا پر نگاہ ڈالیں، اور دنیا کے حتیٰ کہ یورپ، امریکہ اور دوسرے بر اعظموں میں، دوسرے ملکوں میں، وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فلسطینیوں کے حق میں جو رائے عامہ میدان عمل میں آئی، اور ایک بھرپور قوت فلسطینی قوم کو انہوں نے عطا کی، اور ساتھ ہی ساتھ استقامت نے جس طریقے سے بھرپور طریقے سے سیہونی حکومت کے حملوں کا جواب دیا ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ چند دن کے اندر ہی غاصب سیہونی حکومت جو ہے وہ لرزنے لگی، اور ایک افراتفری کا ایک منظر ہم دیکھ رہے تھے غاصب سیہونی حکومت کے اندر، حتیٰ وہاں کے شہریوں کے اندر، کہ کس طریقے سے وہ خوف اور وحشت میں جو ہے وہ مبتلا تھے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ جب اس بات کا اندازہ لگایا گیا کہ واقعاً مکڑی کے جالے کے علاوہ یہ حکومت اور کچھ نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے بیرونی آقاؤں کے بلبوتے پر اپنا رعب و دبدبہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ لیکن استقامت نے اس 12 روزہ جنگ کے اندر تمام تر ظلم و بربریت جو ان پہ ڈھائی گئی اس کے باوجود، اور جس طریقے سے غزہ پر بمباری کی گئی اور عمارتوں کو گرایا گیا، بچوں اور عورتوں کا قتل عام کیا گیا، ان تمام چیزوں کے باوجود استقامت نے ایک لمحے کے لیے بھی غاصب صہیونی حکومت کے ٹھکانوں پر اپنے حملے بند نہیں کیے اور جی. یہ حملے جاری رہے یہاں تک کہ غاصب کو گھٹنے ٹیکنے پڑے اور پسپائی اختیار کرنی پڑی. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہدف جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کوئی اس کا ہدف اصل میں حاصل نہ ہو سکا اور اس کے بعد فلسطینی قوم جو ہے بہت بڑی قوت بن کر ابھری ہے.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. جی جناب ابو مریم صاحب, اس بار سے انہوں حکومت کی وحشیانہ جارحیت کے مقابلے میں مزاحمتی فلسطینی تنظیموں کی جوابی کاروائیوں کی کیفیت کیا رہی ہے؟
بالکل جناب, آپ دیکھیں کہ یہ جو 11 اور 12 دن
جی
جو بھی وہاں ایک سفل کچھ ہوا ہے حالیہ, اس میں بہت ہی منفرد قسم سے اور بہت ہی جدید, اور میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی نسبت جو اس وقت جو حماس میں جو جہاد اسلامی نے جو ہتھیار استعمال کیے ہیں وہ زیادہ جدید نوعیت کے تھے. نہ صرف جدید نوعیت کے تھے بلکہ انہوں نے اسرائیل کی ٹیکنالوجی کو بھی ناکام کیا ہے, اس کے رڈار سسٹم کو بھی فیل کیا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو بہت سے نام نہاد دانشور یہ کہتے ہوئے ہیں کہ جو پروپیگنڈا کم رنگ کر کے دکھائے اور فلسطینیوں کی اس کامیابی کو کم کر کے پیش کرے, وہ یہ کہتے ہیں کہ بہت سے راکٹ اسرائیل نے جو ہے ان کے آئرن ڈوم سسٹم نے روک لیے. ہم یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ سب چیز ہے جو ان کا ایئر ڈیفینس سسٹم ہے, وہ ایک راکٹ کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے بھی اس کو $160,000 کا ہزینہ جو ہے وہ خرچ کرنا پڑتا ہے. اگر ہزاروں راکٹ میں سے انہوں نے چند سو راکٹ کو روکنے کی بھی کوشش کی ہے تو اس کے مقابلے میں بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ صہیونی جارح ریاست کو نقصان پہنچا ہے. اور پھر سب سے بڑھ کر جو جنگ کے 8th دن بدر 3 نامی میزائل جو وہاں پر فائر ہوا ہے, جس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بہت ہی جس کو بعد میں جو ہے اس کو بتایا ہے کہ یہ بہت ہی قابلیت رکھنے والا تھا, کہ اس نے اس ایئر ڈیفینس سسٹم کے 4 ڈاچ کو اس نے ڈاچ کیا ہے اور 4 مرتبہ وہ انٹرسپٹ نہ ہونے کے بعد 5ویں مرتبہ اپنے ٹھکانے پہ جا کر وہ
تقوی صاحب آپ لائن پہ ہیں جناب؟
جی 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 شرافت صاحب.
جناب یہ حماس کے جو میزائلی حملے تھے ان کے لیے خود اسرائیل اور اسی کے ساتھ اس کے جو امریکی اور یورپی اتحادی ہیں وہ ایران کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ میزائل حماس کو ایران نے دیے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟
دیکھیے یہ وہی مثلاً ایک بے بنیاد دعوے ہیں کہ جو جس کا کوئی ثبوت وہ فراہم نہیں کر سکے. ہم نے خود حماس کے رہنماؤں کے انٹرویو اس دوران سنے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنی ملکی اور داخلی ٹیکنالوجی کی بنیاد پر, اب یہ آج کل دنیا اتنی سکڑ چکی ہے, دنیا اتنی محدود ہو چکی ہے کہ کسی چیز کا حاصل کرنا کوئی بہت بڑا جو ہے وہ کام نہیں ہے. لہٰذا حماس نے اپنی تمام تر توانائی اور تمام تر توجہ میزائلوں پر اور راکٹ تیار کرنے پر مبذول کی, اور انڈر گراؤنڈ حماس نے وہ تمام تر قوتیں اور وہ تمام تر طاقت جو ہے وہ حاصل کی, اور یہاں پر حماس نے اسلامی جمہوریہ ایران کا شکریہ ضرور ادا کیا, اور وہ رہنمائی کہ جو کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے مشاورت کے طور پر دی فلسطینی قوم کے لیے, چونکہ بہرحال فلسطین جو ہے اور فلسطینی قوم جو ہے اور فلسطینی کاز جو ہے یہ اسلامی جمہوریہ ایران کی اسٹریٹجک پالیسی کا ایک حصہ ہے, اس کی حمایت اور وہاں کے مظلوم عوام کی حمایت جو ہے. لیکن شرافت صاحب ایک اور چیز کہ جو ان تمام چیزوں میں اس وقت جو سب سے زیادہ اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ مسلم امہ کے اندر ایک جو ہے وہ غیرت و حمیت جو ہے وہ جاگی ہے. یہ سپورٹ جو حماس کو ملی ہے, خود آپ یہ دیکھیں کہ تحریک حماس نے تحریک فتح سے بالکل الگ راستے پر چلتے ہوئے اسرائیل سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا تو اسے غزہ پٹی ہی نہیں بلکہ فتح کے گڑھ رام اللہ شہر میں بھی حمایت حاصل ہوئی, اور وہاں کے جو مسلمان فلسطینی مسلمان ہیں, عیسائی ہیں اور وہاں کے جو مقامی یہودی ہیں انہوں نے بھی حماس کی حمایت کی.
اچھا
ہے
تقوی صاحب
جی,
جناب اس 12 روزہ جارحیت اور جنگ سیف القدس کے عالمی اثرات کیا مرتب ہوئے ہیں؟ 2 منٹ کا وقت ہے ہمارے پاس.
جی ہاں شرافت صاحب, جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ جنگ سیف القدس جو ہے اس نے جس طریقے سے یہ شروع ہوئی اور فلسطینیوں کی حمایت میں عالمی سطح پر جس طریقے سے ایک رائعامہ ہموار ہوئی
جی.
اصل میں تمام عالمی میڈیا نے اس سے پہلے اتنا بھرپور رد عمل عوامی سطح پر غاصب اسرائیل کے خلاف نہیں دیکھا تھا
جی.
اور ہر قوم و ملت کے افراد جو ہے وہ ہمیں سڑکوں پر نظر آئے، حتیٰ کہ بہت سے ملکوں میں یورپ کے ملین مارچ تک کی جو ہے وہ خبریں موصول ہوئیں، اور حتیٰ کہ بہت سے یورپی ممالک نے اس اثر کو توڑنے کے لیے اسرائیل کے پرچم کو سربلند کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن ہر طرف سے جب عوامی ایک رد عمل آیا تو انہیں پسپائی اختیار کرنا پڑی، جس میں جرمنی اور اس جیسے کچھ اور یورپی ممالک ہیں جنہوں نے یہ کام انجام دیا، لیکن عوامی جو دباؤ تھا اس نے حکومتوں کو بھی جو ہے وہ پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا، اور
جی.
ایک عالمی حالات یعنی کہ آج جو غاصب اسرائیل کے اخبارات ہیں وہ خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ اس 12 روزہ جنگ نے اس کے دفاعی جو ایک بہت بڑا سا ایک کہا جائے کہ ایک ڈھونگ تھا اس کو کھول کے رکھ دیا ہے، اور ایک بت جو تھا اس کو توڑ کر رکھ دیا ہے، اور ایک تلسم کو توڑ دیا ہے اس 12 روزہ جنگ نے، اور فلسطینیوں نے بھرپور طریقے سے استقامت کا مظاہرہ کر کے عالمی سطح پر اپنا لوہا منوایا ہے، اور اسلامی ملکوں کے اندر فلسطینی حمایت بڑھی ہے، اسی طریقے سے یورپی ملکوں میں فلسطینی حمایت بڑھی ہے، اور آج ہر آزاد منش انسان جو ہے وہ فلسطین کے حق میں میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہے، اور یہی چیز جو ہے اسرائیل کے حکمرانوں کو کھائے جا رہی ہے.
بہت بہت شکریہ تقوی صاحب، بہت بہت شکریہ، اور اسی کے ساتھ ہم صابر ابو مریم کے بھی شکر گزار ہیں. بہرحال اس بار جو 12 روزہ صہیونی جارحیت تھی، اور اس کے جواب میں جو فلسطینی عوام کی جنگ سیف القدس تھی، اس میں جہاں فوجی محاذ پر فلسطینیوں کو بے مثال اور زبردست کامیابی حاصل ہوئی ہے، وہیں عالمی سطح پر سیاسی محاذ پر بھی فلسطینیوں کو بے مثال کامیابی حاصل ہوئی ہے. پروگرام کے بارے میں ہمیں ناظرین کی رائے کا انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے عزیز ناظرین سے اجازت چاہیں گے. خدا حافظ. شکریہ.
سامع ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. ابھی آپ پروگرام انداز جہان سماعت فرما رہے تھے، اور آپ پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا. زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا. زہ مقدر خدا تیرا کے جانے والے، خدا تیرا حافظ و نگہبان فتح کے جانے والے نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں ادب کا اعلیٰ مقام آیا زہِ مقدر
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش ہے پروگرام صبح امید
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام آپ سب کی صحت و سلامتی اور بہترین دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے گا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپائے گا لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید سامعین اسلام انسان کے ہر پوشیدہ اعمال کو راز میں رکھنے کی تلقین کرتا ہے راز کی باتوں کو فاش کرنے اور پھیلانے کی سخت الفاظ میں مذمت وارد ہوئی ہے جو دوسروں کے راز کی حفاظت کرتا ہے اس کے لیے بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے یعنی جو شخص دوسروں کی برائیاں بیان کرنے کے بجائے اپنے دل میں ہی دفن کر لیتا ہے تو پروردگار عالم روز قیامت اس کے عیوب اور گناہوں پر پردہ ڈالے گا لوگوں کے سامنے اس کے گناہوں کا تذکرہ نہیں کرے گا بلکہ اسے درگزر فرما دے گا شریعت نے ہر ایسی چیز کو حرام قرار دے دیا ہے جو مسلمان کے ذاتی راز کو فاش کرنے کا سبب بنتی ہے یعنی ایک مسلمان کا کسی مسلمان کی ذاتی باتوں یا اعمال کو برے ارادے سے جاننے کے لیے جاسوسی کرنا چھپ کر اس کے عیوب تلاش کرنا ٹوہ میں لگے رہنا حرام ہیں خداوند عالم سورہ حجرات کی 12ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اکثر گمانوں سے اجتناب کرو کہ بعض گمان گناہ کا درجہ رکھتے ہیں اور خبردار ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے یقیناً تم اسے برا سمجھو گے تو اللہ سے ڈرو کہ بے شک اللہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت کہ جب اس کا ساتھی اسے اپنا محسن اور رازداں سمجھ کر کوئی بات بیان کر دے تو اسے اس کی حفاظت کرنی چاہیے یہ بہت بڑی امانت ہے چاہے بیان کرنے والا یہ کہے یا نہ کہے کہ یہ راز کی بات ہے کسی کو بتانا نہیں کیونکہ خدا نے انسان کو عقل دی ہے وہ اپنے ساتھی کی بات کس نوعیت کی ہے سمجھ سکتا ہے بالخصوص جب وہ کوئی بات چوکنا ہو کر بولے کہ کہیں کوئی دوسرا نہ سن لے۔ یہاں تک کہ علماء اخلاق نے دلائل کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ شرک اور قتل کے بعد سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ کسی مسلمان کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے۔ معلوم ہوا کسی مسلمان کو گالی دینا، اس کی غیبت کرنا اور تہمت لگانا جس سے اس کی عزت و آبرو پر آنچ آتی ہو، بہت بڑا گناہ ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج لوگ اتنے بڑے گناہ کو عام معمول بنا لیے ہیں۔ کسی کی عزت و آبرو کی دھجیاں اڑانا ہمارا وتیرہ بن گیا ہے۔ جاہل تو جاہل، آج کے پڑھے لکھے لوگوں نے بھی اسے اپنا شیوا بنا لیا ہے۔ مسلمانوں کے عیوب تلاشنا، سامنے والے کی غلطیوں کی شرعی اصلاح کے بجائے اس کو سرعام رسوا کرنا، افواہوں اور بے بنیاد باتوں پر بھروسہ کر کے اتہام و لان و تان کا ایک نیا دستور لکھنا، سطحی اعمال کم سے کم اصلاحی اقدامات نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ سب منافقانہ اوصاف ہیں۔ منافق اپنی ساری انرجی اہل اسلام کے عیوب ڈھونڈنے میں صرف کرتا ہے تاکہ انہیں رسوا کر کے خود عوام میں پارسا بن جائے، کیونکہ اس کے یہاں کوئی خوبی تو ہوتی نہیں کہ جس سے سماج میں معتبر مانا جائے، سو اسی تنکے کے سہارے کچھ حاصل کر کے خوش رہتا ہے۔ کیا اسلام نے ہمیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہی طریقہ سکھایا ہے جسے باعث فخر سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ اصول ہم نے کہاں سے اخذ کیے؟ کس اصول نے ہمیں محض ظن و تخمین اور سنی سنائی باتوں کو حقیقت کا روپ دے کر فضیحت کا بازار گرم کرنے کی تعلیم دی؟ یہ منافقانہ اور جاہلانہ طرز عمل کب سے ہم نے اپنا لیا؟ کسی مسلمان کی جان بوجھ کر یا انجانے میں کی گئی غلطیوں کو عوام الناس میں عام کرنے کا جواز ہمیں کس نے فراہم کیا؟ اور بتائیں تو صحیح، ہم اس سے کس خوشائندہ نتیجے کی امید رکھتے ہیں؟ یہی نہ کہ لوگ مزید برائی پر جرات دکھانے لگے، اپنے سابقہ رہنماؤں کی غلطیوں کو برائی میں دلیل بنایا جائے، عوام کو یہ سبق پڑھایا جائے کہ جب ہمارے بڑے علماء ایسا کرتے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں، جذباتی عوام کو یہ تصور دیا جائے کہ جیسے ہم افواہوں پر بھروسہ کر کے یا حقیقت پر بھروسہ کر کے علماء کی شرعی اصلاح کے بجائے سرعام ان کی ناقدری کرتے ہیں، ان کی عزت کی دھجیاں اڑاتے ہیں، تو تم کیوں پیچھے ہو؟ جیسا کہ اس کا نتیجہ ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی مزید بہتر فائدے کی امید رکھنا پاگل پن کے سوا کچھ نہیں۔ ہمیں کون سی ہوا لگ گئی ہے کہ جس مہم کو دشمنان اسلام نے شروع کیا تھا آج ہم خود اس کے مشرف و مدیر بن گئے؟ اسلامی مدارس و علماء کو کبھی انہوں نے نشانہ بنایا تھا تاکہ دنیا کے سامنے انہیں ذلیل و رسوا بنا کر چھوڑے، جسے آج ہم پائے تکمیل تک پہنچانے میں مدد کر رہے ہیں؟ کیا ایک سچے مسلمان اور اہل علم کی یہی نشانی ہوتی ہے؟ لہٰذا ہمیں اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور ہر طرح کی گناہوں، خصوصاً کسی کے عیوب کو فاش کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست کے صدر مقام جے پور سے سید محسن علی لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں۔ حال ہی میں ہمارے گھر آئے ہوئے ایک مہمان نے ریڈیو تہران سے متعارف کروایا۔ ویب سائٹ دیکھی، اچھی لگی، جس میں سحر اردو ٹی وی کے تمام پروگراموں کو اپلوڈ کیا جاتا ہے، جس سے ہم بھرپور استفادہ کرتے ہیں۔ مزید لکھتے ہیں کہ ایک ہی سائٹ میں ٹی وی اور ریڈیو کے پروگراموں کا ہونا ایک منفرد پیشکش ہے۔ مجھے ریڈیو تہران کی خبریں اور تبصرے اور سیاسی پروگرام بہت پسند ہیں۔ اور سامعین محترم، سید محسن علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
یونان میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا نیک دل اور دانش مند تھا، اسی لیے عقل مندوں اور حکیموں کا بڑا قدردان تھا۔ خود بھی بہت بڑا عالم تھا اور عالموں کی بہت زیادہ قدر کرتا۔ اسے اچھی اچھی باتیں لکھوانے اور انہیں اپنے کتب خانے میں جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ 10 برس کے عرصے میں اس نے سینکڑوں کتابیں جمع کر لی تھیں۔ وہ ان نادر کتب کا مطالعہ کر کے بہت خوش ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ ایک دن بیٹھا مطالعے میں مصروف تھا کہ اسے خیال آیا، کتب خانے میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں ہے جس میں انسانی جسم کی تمام بیماریوں کی علامت اور ان کا علاج تحریر ہو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایسی کتاب ضرور لکھوائے گا۔ بادشاہ نے اسی وقت شاہی حکیم کو بلایا اور کہا، حکیم صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ حکمت پر ایسی کتاب لکھیں جس میں تمام انسانی بیماریوں کی علامات اور ان کا علاج تحریر ہو۔ شاہی حکیم نے کہا، سرکار، میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا۔ میں بہت جلد ایسی کتاب تیار کروں گا جسے آپ پسند فرمائیں گے، اور وہ نہایت مفید کتاب ہوگی۔ یہ کہہ کر جناب حکیم نے بادشاہ سے اجازت لی اور رخصت ہو گئے۔ بادشاہ کو دلی طور پر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ کتاب نہ صرف اس کے کتب خانے کی زینت بنے گی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی رہنما اور مفید ثابت ہوگی۔ شاہی حکیم نے بادشاہ کے فرمان کے مطابق کتاب لکھنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے ایسی تمام بیماریوں کے نام اکٹھے کیے جو انسانوں کو لاحق ہو سکتی ہیں۔ اس کے بعد ان کے علاج اور پرہیز لکھنے کا مرحلہ آیا۔ اس سلسلے میں حکیم صاحب نے ان تمام جڑی بوٹیوں کے نام لکھ ڈالے جو بطور دوا استعمال ہو سکتی تھیں۔ اس کتاب کو تیار کرنے میں 1.5 سال کا عرصہ لگ گیا، مگر حکیم نے اسے ایک ہی جلد میں تیار کر لیا۔ کتاب مکمل کر لینے کے بعد وہ دربار میں گیا اور نہایت ادب و احترام سے بادشاہ کی خدمت میں اسے پیش کیا۔ بادشاہ کتاب دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے انعام کے طور پر ممدوح کو مالا مال کر دیا۔ شاہی حکیم بھی بہت خوش ہوئے۔ انہیں اس بات کی زیادہ خوشی تھی کہ ان کی محنت کا صلہ کہیں زیادہ بڑھ کر دیا گیا ہے، اور دوسری خوشی اس بات پر کہ ان کی کتاب ایک سچے قدردان کے پاس گئی ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ قضاء الہی سے وفات پا گئے۔ بادشاہ نے وہ کتاب اپنے مطالعے کے خاص کمرے میں رکھوا دی۔ ایک دن جب وہ فارغ بیٹھا تھا تو اسے اچانک اس کتاب کا خیال آیا۔ اس نے فوراً منگوائی اور اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ بادشاہ کو شروع ہی سے کتاب بہت پسند آئی۔ اسے نہایت آسان اور سلیس زبان میں لکھا گیا تھا۔ بادشاہ نے بیماریوں کی علامات کے بارے میں پڑھا، پھر ان کے آسان ترین علاج کے بارے میں مطالعہ کیا، اور جن ادویہ کے استعمال میں جن چیزوں کا پرہیز تھا انہیں بھی غور سے پڑھا۔ آخر وہ ایک ایسے باب پر پہنچا جس میں لکھا ہوا تھا کہ کھانے کے بعد کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد لکھا گیا تھا کہ اگر دو متضاد چیزیں کھا لی جائیں تو ان سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں، اور انسان کن تکالیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ باب پڑھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا۔ وہ سوچنے لگا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ دو متضاد چیزیں کھا لینے سے آدمی بیمار ہو جائے۔ ایک جگہ لکھا تھا کہ اگر تربوز کھا لینے کے بعد فوراً دودھ پی لیا جائے تو شدید درد قولنج یعنی آنتوں کے درد کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسے یہ بات ناممکن لگی۔ اس نے سوچا کہ حکیم صاحب تو اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے بیٹے کو بلا کر دریافت کیا جائے کہ حکیم صاحب کے اس دعوے میں کس حد تک صداقت ہے۔ دوسرے روز بادشاہ سلامت نے شاہی حکیم کے بیٹے کو بلایا اور اس سے اس مسئلے کے بارے میں دریافت کیا، کیونکہ وہ خود بھی ایک ممتاز حکیم تھا۔ بیٹے نے کہا، بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد ایک لائق اور تجربہ کار حکیم تھے۔ انہوں نے جو کچھ تحریر کیا ہے وہ ضرور تجربے کی کسوٹی پر پورا اترے گا۔ بادشاہ نے کہا، ہم اسے آزما کر دیکھنا چاہتے ہیں۔ حکیم صاحب کے بیٹے نے کہا کہ آپ صبح کسی شخص کو طلب فرمائیں، اسے یکے بعد دیگرے دونوں چیزیں کھلائیں، اور پھر اس کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما لیں۔ بادشاہ نے اس کی بات مان لی۔ صبح ہوتے ہی سپاہی ایک صحت مند کسان کو بادشاہ کے دربار میں لے آیا۔ بادشاہ نے حکیم صاحب کے بیٹے کو بھی بلایا اور اسے کہا کہ کسان کو پہلے تربوز کھلایا جائے، اس کے بعد اسے دودھ پلایا جائے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ واقعی یہ درد قولنج میں مبتلا ہوتا ہے یا نہیں۔ حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کریں گے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 خرداد، 21 شوال اور 2 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اکیس شوال سن 92 ہجری قمری کو مسلمان افواج نے طارق بن زیاد کی کمان میں اندلس کو فتح کیا۔ طارق بن زیاد نے تقریباً 12,000 سپاہیوں کے ساتھ کشتیوں کے ذریعے مراکش اور اسپین کے درمیان سمندر پار کر کے اندلس پر حملہ کیا۔ طارق بن زیاد نے سمندر پار کرنے کے بعد کشتیوں کو جلانے کا حکم دیا تاکہ سپاہیوں کے دلوں میں واپس بھاگنے کا خیال نہ آئے۔ طارق بن زیاد کے اس اقدام کے بعد سپاہی بے جگری سے لڑے اور اسپین کو فتح کر لیا۔ مسلمانوں نے 8 صدیوں تک اندلس پر حکمرانی کی اور وہاں پر متعدد علمی مراکز قائم کیے۔ یہ سرزمین ایک عرصے تک اسلامی تہذیب کا گہوارہ بنی رہی، لیکن 9ویں صدی ہجری کے اواخر میں یورپی بادشاہوں نے اندلس میں مسلمانوں کی کمزوری اور غفلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں شکست دی، اور اس طرح اندلس میں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ دو جون سن 1942 کو دوسری جنگ عظیم کے دوران شمالی افریقہ میں تعینات برطانوی افواج کے خلاف جرمنی کے فیلڈ مارشل ایروین رومل نے ڈیزرٹ فاکس کے نام سے مشہور فوجی آپریشن کا آغاز کیا۔ جرمن فوج نے اس آپریشن میں نہ صرف یہ کہ لیبیا پر دوبارہ قبضہ کر لیا، بلکہ وہ شمالی مصر میں العالمین اور مشہور ساحلی شہر اسکندریہ تک پہنچ گئی۔ کہتے ہیں کہ اگر جرمن فوج کی پیش قدمی کو نہ روکا جاتا تو نہر سوئز بھی اتحادیوں کے ہاتھ سے نکل جاتی۔ مگر 1942 میں برطانیہ نے جوابی حملہ کر کے جرمن فوج کے اس منصوبے کو ناکام بنا دیا۔ دو 2 جون سن 1986 عیسوی کو پاکستان میں فیصل مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس مسجد کی تعمیر میں تقریباً 20 برس کا عرصہ لگا۔ اس کا ڈیزائن ترکی کے معروف انجینئر ویڈٹ ڈولوفکے نے تیار کیا اور مشہور زمانہ پاکستانی خطاط صادقین نے دیواروں پر پچھی کاری کے ذریعے قرآنی آیات تحریر کی ہیں جو فن خطاطی کا عظیم شاہکار ہیں۔ یہ مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مارگلہ پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ ابتدائی منصوبے کے مطابق یہاں صرف مسجد ہی تعمیر ہوئی تھی، مگر بعد میں آل سعود کے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے مقصد سے یہاں اسلامک ریسرچ سینٹر، آڈیٹوریم، لائبریری، پرنٹنگ پریس اور اسلامی یونیورسٹی کا بھی اضافہ کر دیا گیا۔ مسجد کا مرکزی ہال ایک خیمے کی شکل میں بنایا گیا ہے۔12 خرداد سن 1349 ہجری شمسی کو مشہور عالم دین اور دانشور شیخ عبدالحسین نجفی تبریزی المعروف علامہ امینی نے وفات پائی۔ وہ ایران کے شہر تبریز کے ایک علمی گھرانے میں پیدا ہوئے اور ابتدائی دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نجف اشرف تشریف لے گئے۔ علامہ امینی اپنی بے پناہ صلاحیتوں کے سبب بہت جلد فقہ میں اجتہاد کے درجے پر فائز ہو گئے اور محدث اور امین کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف ملکوں کا دورہ کیا۔ علامہ امینی کی کتاب شہداء الفضیلہ منظر عام پر آئی تو علماء سے داد تحسین حاصل کی، مگر علامہ امینی کو عالمی شہرت ان کی کتاب الغدیر فی الکتاب والسنہ سے ملی۔12 خرداد 1379 ہجری شمسی کو ایران کے مجاہد عالم دین حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی اپنے والد بزرگوار آیت اللہ سید عباس ابو ترابی کے ہمراہ ٹریفک کے ایک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی 1318 ہجری شمسی میں ایران کے مذہبی شہر قم میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے حوزہ علمیہ قم میں دینی تعلیم حاصل کی اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم علماء سے کسب فیض کیا۔ وہ 1342 ہجری شمسی میں اسلامی انقلاب کی تحریک میں شامل ہوئے اور کئی بادشاہ کی حکومت کے کارندوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد عراق کے ڈکٹیٹر صدام کی جانب سے ملت ایران کے خلاف جنگ مسلط کر دی گئی، چنانچہ حجت الاسلام سید علی اکبر ابو ترابی محاذ جنگ پر چلے گئے۔ وہ کچھ ہی عرصے کے بعد عراقی فوجیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے اور 10 سال تک عراقی حکومت کی مختلف جیلوں میں جنگی قیدی کی حیثیت سے قید رہے۔ وہ 1368 ہجری شمسی میں جنگ ختم ہونے کے بعد دیگر ایرانی قیدیوں کے ہمراہ رہا ہوئے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے انہیں جنگی قیدیوں کے امور میں اپنا نمائندہ مقرر کیا۔ وہ تقریباً 10 برس تک اس عہدے پر فائز رہے۔ اس دوران وہ رکن پارلیمنٹ بھی بنے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے چھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعل اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسوَّى وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولو تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتي ونشاطي في عبادتي ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم غابك إنك لطيف لما تشاء برحمتك يا أرحم الراحمين. Thank you.